الرحمن الرحيم. ومن قال حدثنا عبد الله بن عثمان الدارمي قال اخبرنا سعيد بن عبد الله قال قال لي ابن اسحاق الفزاري اكتب عن بقيه ما روى عن معروفين ولا تكتب عن ما روى عن غير المعروفين ولا تكتب عن علم اياد ما روى عن المعروفين ولا عن غيرهم.
السلام على العزيز الذين استصحى وصليه وسلم وبارك على نبينا مصطفى على آله والصحابه ودوم الهدى. قالت التقام بعد ابي اسحاق الفزاري کہتے ہیں بقیہ کی وہ روایتیں لکھو جو معروف رجال سے نقل کرتا ہے اور جو غیر معروف سے نقل کرتا ہے اس کو نہ لکھو. اور اسماعیل ابن عیاش کی کوئی روایت نہ لکھو خواہ معروفین سے نقل کرتا ہو یا غیر معروفین سے. یہ ابو اسحاق فزاری کا قول ہے. بقیہ کے بارے میں جو کہا ہے وہ تو ٹھیک ہے اور اسماعیل ابن عیاش کے متعلق حافظ دوہیم امام بخاری وغیرہ اکثر علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ شامیین کی جو روایت وہ نقل کرتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے اور جو روایت حجازیین سے نقل کرتے ہیں اس میں تخلیق پائی جاتی ہے. چلیے.
وفي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال سمعت قال اصحاب عبد الله قال قال ابن المبارك سمعنا غير البقيه لولا انه يكن الاسامي ويسم بالكنى كان
لها يكن الاسامي يكني نہیں كنى يكني کیا چیز ہے يكن الاسامي چلیے
يكن الاسامي ويسم بالكنى كان لها يحدثنا عن ابي سعيد بن المقالي فنظرنا فاذا قال قدوسي.
اسحاق ابن راهوه کہتے ہیں میں نے ابن مبارک کے بعض تلامذہ سے سنا کہ ابن مبارک نے فرمایا اچھا آدمی ہے بقیہ اگر اس میں یہ عیب نہ ہوتا کہ وہ مشہور بالاسامی کو کنی سے اور مشہور بالکنا کو اسما سے ذکر کرتا ہے. ایک زمانے تک ہم سے بیان کرتا رہا ابو سعید و حاضی سے ہم نے دیکھا تو وہ عبد القدوس ابن حبیب شامی. یہ تدلیس ہے محدثین کی اصطلاح میں کہ راوی کو غیر مشہور نام یا کنیت سے ذکر کیا جائے. اس کا نام تدلیس ہے. تدلیس کی اصل دلسہ ہے. دلسہ کہتے ہیں ظلمت کو. چونکہ تدلیس کرنے والا راوی کو ظلمت میں ڈال دیتا ہے سامع سمجھ نہیں پاتا یہ کون ہے اس لیے اس فعل کا نام تدلیس ہے. پھر تدلیس کی دو قسمیں ہیں تدلیس المتون اور تدلیس فی الاسناد. تدلیس متون تو یہ ہے کہ متن میں کوئی اضافہ اس طرح کر دیا جائے کہ وہ اصل متن سے ممتاز نہ ہو. یہ خیانت ہے. ایسا کرنے والا مجروح ہے. اور اگر اس طرح سے اضافہ ہو کہ معلوم ہو جائے یہ راوی کا اضافہ ہے جیسے کان یتحنث فیہ وہو التعبد. یہ تفسیر کلمات سے خود ظاہر ہے کہ راوی کا اپنا کلام ہے تو یہ غش اور خیانت نہیں. ت تدلیس اسناد کی تین قسمیں ہیں. تدلیس الشیوخ، نمبر ایک تدلیس الشیوخ، اس کی شکل یہی ہے جو بقیہ سے نقل ہوئی. غیر معروف بالاسم کو کنیت سے اور معروف بالکنا کو اسم سے پیش کرے، یعنی غیر مشہور نام سے ذکر کرے، جیسے ابن مجاہد کہتے تھے حدثنا عبداللہ ابن ابی عبداللہ. مراد ابو داؤد سجستانی کے بیٹے عبداللہ ابو بکر کو مراد لیتے تھے. ایسا کرنا راوی کو مبہم کر دیتا ہے، اس لیے اس سے استدلال جائز نہیں. نمبر دو تدلیس الاسناد. تدلیس اسناد یہ ہے کسی ایسے شخص سے روایت ذکر کی جائے جس سے تلمیذ کی ملاقات ہے لیکن اس روایت کا سما نہیں، یا مطلق کسی روایت کا سما نہیں لیکن ایسے الفاظ سے ذکر کی جائے جس سے ابہام ہوتا ہو، جیسے ان فلان ان فلان. اس میں اختلاف ہے، بعض تو کہتے ہیں یحتج بھی، بعض کہتے ہیں لا یحتج بھی. صحیح یہ ہے کہ اگر سماع کی تصریح ہو تو احتجاج ہے ورنہ نہیں. ہاں ابن عیینہ مستثنی ہے، اس لیے کہ وہ اس طرح سے جب کرتے ہیں تو وہ سقاہی سے روایت کرتے ہیں. نمبر تین تدلیس التسویہ. تدلیس التسویہ یہ ہے کہ دو راویوں کے بیچ میں ایک ضعیف راوی ہو، اور ان دونوں راویوں کا لقا ثابت ہو، اس ضعیف کو سند سے ثابت کر دیا جائے، سند صورتاً صحیح ہو جائے گی. ایسا کرنا بالاتفاق جرح ہے اور ایسا کرنے والا مجروح ہے. چلیے.
وبه قال حدثني احمد بن يوسف الازدي قال سمعت عبد الرزاق يقول ما رايت ابن المبارك من قوله كذاب لا بالله يا عبد القدوس، فاني سمعته يقول له كذاب.
عبد الرزاق کہتے ہیں ابن مبارک صرف عبد القدوس ابن حبیب کے متعلق صراحتاً قذاب کا لوگ استعمال کرتے تھے. چلیے.
وبه قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال سمعت ابا معين وزاد معاذ بن عرفان فقال قال حدثنا ابو معين قال خرج علينا ابن مسعود بسكينة فقال ابو معين اتخذ الله بعث بعد الموت.
ابو نعیم فضل بن دکین نے معلا ابن عرفان کا تذکرہ کیا تو فرمایا، ذکر کیا فرمایا کہتا تھا حدثنا ابو وائل قال خرج علینا ابن مسعود بصفین. ہم سے ابو وائل نے بیان کیا کہ ابن مسعود ہمارے پاس صفین میں تشریف لائے، فقال ابو نعیم اتراہ بویس بعد الموت. ابو نعیم نے فرمایا کیا خیال ہے، ابن مسعود موت کے بعد زندہ ہو گئے تھے جو جنگ صفین میں شریک ہو گئے. معلا ابن عرفان نے درو گوئی کی، ابو نعیم نے تاریخ سے اس کو پکڑ لیا. ابن مسعود کی وفات سن 32 ہجری میں ہے، عثمان کی خلافت میں، اور جنگ صفین واقع ہوئی ہے عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی کی خلافت میں سن 37 ہجری میں صفین ایک جگہ کا نام ہے جہاں اہل کوفہ اور اہل شام میں بڑا خونی مارکہ واقع ہوا تھا. بالآخر عمرو بن عاص کے کہنے سے نیزوں پر قرآن بلند کیا گیا اور تحکیم کا مسئلہ لایا گیا, جنگ رکی. چلو.
وبه قال حدثني عبد بن علي بن حسن الحمام كلاهما على الطعام بن مسلم قال كنا عند اسماعيل بن علي تتحدث رجل عن رجل فقلت ان هذا ليس بثبت فقال رجل اغتبته قال اسماعيل ما يغتابه ولكنه حكم انه ليس بثبت.
عفان بن مسلم کہتے ہیں اسماعیل بن علیہ کے پاس تھے, ایک آدمی نے ایک شخص سے روایت نقل کی تو میں نے کہہ دیا یہ ثبت نہیں. وہ آدمی کہنے لگا تم اس کی غیبت کر رہے ہو. اسماعیل بن علیہ نے فرمایا غیبت نہیں کی ہے, یہ حکم لگایا ہے کہ یہ ثبت نہیں. لفظ ثبت بفتح السائے والباء عادل ضابط کے معنی میں آتا ہے اور حجت اور دلیل کے معنی میں. یہاں ثبت سے متثبت مراد ہے. محدثین کرام کے یہاں یہ لفظ دو طرح استعمال ہوتا ہے, ثبت بفتح السائے والباء جیسے سبب, اس کی جمع اسبات آتی ہے جیسے اسباب, جیسے سبب کی جمع اسباب آتی ہے. اور اس سے مراد وہ لوگ وہ کاغذ لیتے ہیں جس پر حاضرین کا نام درج ہوتا ہے. اور دوسرے ثبت بفتح الساء وسکون الباء یہ لفظ وہ لوگ استعمال کرتے ہیں حجت کے معنی میں. یہاں یہی معنی بظاہر مراد ہے, اور اگر بفتح الباء اس کے معنی متثبت فی النقل ہے اور معنی یہ ہے یہ آدمی نقل کے باب میں معتبر. قال اسماعیل مغتاب, مطلب یہ ہے کہ روات پر جرح و تعدیل کرنا غیبت محرمہ میں داخل نہیں ہے, بلکہ اس کا مقصد شریعت مکرمہ کی حمایت و حفاظت ہے, اس لیے روات پر جرح و تعدیل جائز ہے. اب جیسے اس قاری کے متعلق کہا جائے یہ اچھا لڑکا نہیں تو یہ ٹھیک ہے, کہ کیوں اس کے سر پر بال ایسا ہے جو صحیح نہیں ہے. کہاں کا ہے تو اچھا تو نے بال میں کنگھا تو نہیں کیا؟ اچھا تو پھر میری نگاہ بڈھی ہے, اب بڑی مشکل ہو گئی مجھے, کچھ کا کچھ نظر آتا ہے. جیسے اب تم لوگوں کو دیکھتا ہوں تو تم ایسے لگتے ہو جیسے گدھے بیٹھے, سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں بڑی مشکل ہو گئی. نظر ہی نہیں آتا. آتا ہے بچوں, سب تم کو دیکھ رہا ہوں بیٹھے, لیکن اب نگاہ کمزور ہو گئی. دادا مرحوم نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا کوئی چیز دیکھنا تھی, اتنا بڑا تھا, कहने लगे तनी देखा तो तुम्हारी अखिया नई है, यानी तुम्हारी आंख नई है, जरा देखो। तो बच्चों को वाकई नजर आता है, अपना लिखा हुआ बच्चों में बहुत बारीक लिखता था नादिम साहब रहमतुल्लाह अलैह, तीन चार बार ये फरमाया मोटा लिखो। मुहद्दिसीन का कौल है मा कर मतना इल्ला नदीमना, हमने जब भी बारीक लिखा तो हमको नदामत हुई। अब होती है कि उस वक्त क्यों करते थे, बच्चों पैसे कम थे, कागज नहीं था, और अपनी मसाले और सहूलत की वजह से किताब में लिखता था कि ऐन वक्त देख लूंगा। अब वो सब ऐसा हो गया, लीप पोत गया, पढ़ाई नहीं जाता। एक मरतबा मैंने एक मजलिस तैयार की थी तो सब लड़के जमा होकर उसको देखते थे कि क्या लिखा है, फिर मैं भी उसमें शरीक होता था, फिर खुर्दबीन लगाता था, फिर जाके कुछ पता चलता था ये लिखा है। वो इतना मिट सिट के खराब हो, अब इस पे जो लिखा है अब चश्मे से नजर नहीं आता। बाद वक्त खुर्दबीन से देखता हूँ तो उससे भी नजर नहीं आता। इसी का नाम है निगाह की कमजोरी, और इससे ही ये समझ में आता है इंसान की फना की तरफ चल रहा है आहिस्ता। निगाह कमजोर हो रही है, दिमाग कमजोर हो रहा है, दिल कमजोर, हाजा कमजोर, फिर आदमी किस चीज पे तकब्बुर करे भाई, जब अपनी चीजें अपने कब्जे की नहीं जिससे आदमी मुस्तकिल कोई फायदा हासिल कर सके, तो किस चीज पे तकब्बुर है भाई बच्चों। इसलिए ना अपनी सूरत पर तकब्बुर चाहिए, न सीरत पर चाहिए, और ना अपने जहन और ना अपने जुबान की तलाकत पर। अल्लाह से रिजा मांगो और उसी का शुक्रिया अदा करो। चलो तो कारी है कि नहीं है बे, इससे पूछो ना, तो कारी है। अच्छा क्या नाम है तेरा? है अच्छा हाफिज भी है। अच्छा हमारे आके अजान दे एक दिन कि आप अजान दिलवाएंगे, सुनूंगा कि सही है कि मैं। बच्चों बहुत परेशान हो जाता हूँ, जो आदमी पढ़ता है नमाज में गीत गाता है या अजीब सी किरात करता है। नमाज में ना मैं लंबी किरात पसंद करता हूँ, ना बिल्कुल इंग्लिश मैन वाली के पता ही न चले। मैं अपने बुढ़ापे और बीमारी के हिसाब में चलता हूँ। चलो ये किरात नहीं चाहिए, नहीं पसंद है भाई। चलिए उमर जहरानी कहते हैं मैंने मालिक इब्न अनस से पूछा उस मोहम्मद इब्न अब्दुल रहमान के मुताल्लिक जो रिवायत करता है सईद इब्न मुसय्यब से, तो फरमाया सिका नहीं। मैंने मालिक से अबुल हुवैरिस के बारे में पूछा, फरमाया सिका नहीं। उनसे सवाल किया उस शोबा के बारे में जो रिवायत जिससे रिवायत करते हैं इब्न अबी, तो फरमाया सिका नहीं। ये शोबा मौल इब्न अब्बास है। اور میں نے ان سے سوال کیا صالح مولا توأمہ کے متعلق فرمایا ثقہ ہیں, صالح مولا توأمہ. توأمہ ایک عورت تھی, وہ اپنی بہن کے ساتھ توأم جوڑواں پیدا ہوئی تھی, ایک ساتھ پیدا ہوئی تھی, اس لیے اس کا نام توأمہ پڑ گیا. توأمہ بالحمزہ اور توأمہ یعنی تا کے فتحہ اور ضمہ کے ساتھ دونوں طرح جائز ہے, اور اسی طرح سے حمزہ کا ذکر و حذف دونوں جائز. المختصر یہ ہے کہ تا پر دونوں حرکات جائز ہیں اور حمزہ کا ذکر و حذف دونوں صورتوں میں جائز ہے. اور میں نے ان سے پوچھا حرام ابن عثمان کے متعلق, تو فرمایا کہ ثقہ نے, امام شافعی فرماتے ہیں الروایت عن حرام حرام, امام شافعی رضی اللہ عنہ بڑے ادیب ہیں, فرماتے ہیں الروایت عن حرام حرام. مجھے اس پر ایک قصہ یاد آیا, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی ایک قافلے سے, بڑی بڑی عمر کے لوگ تھے, اس میں ایک نوعمر لڑکا بھی تھا. فرمایا کئی سوال کیا, آخری جو مجھے یاد رہ گیا من این جئتم, تو لڑکا کہنے لگا من الفج العتیق من الفج العمیق. فرمایا این قصدکم, کہنے لگا الی البیت العتیق. حضرت عمر نے فرمایا من امیرکم, لوگوں نے کہا فلا صاحب, ایک بڑی عمر کے آدمی کو. فرمایا یہ امیر ہے لڑکا, اس کو ہی سب کا امیر بنا دیا. سمجھ میں آیا نا, اس کا جواب بتاتا ہے کہ اس کا ذہن عمدہ ہے. اس طرح کی بات بلا عمدگی ذہن کے کون بولتا ہے. فرماتے ہیں میں نے مالک سے ان پانچوں کے بارے میں پوچھا, فرمایا سے کہا نہیں اپنی حدیث میں, اور میں نے ایک اور آدمی کے بارے میں پوچھا جس کا نام یاد نہیں رہا, فرمایا کیا تو نے اس کو میری کتابوں میں دیکھا, میں نے کہا نہیں. فرمایا اگر ثقہ ہوتا تو تم اس کو میری کتاب میں دیکھتے. اس سے معلوم ہوا کہ امام مالک نے اپنی کتاب میں ثقہ راویوں کی روایت لی ہے, غیر ثقہ کی نہیں. علماء فرماتے ہیں کہ اس سے صرف ایک راوی مستثنا ہے, عبد الکریم ابن ابی المخارق ابو امیہ. امام مالک نے اس کی روایت لی ہے لیکن یہ راوی ثقہ نہیں ہے. بعض لوگوں نے اس کی تقویت کی کوشش کی, کیونکہ امام مالک کی موطا کرا بھی, لیکن جمہور اس کو ضعیف ہی مانتے ہیں. چلیے,
وبه قال حدثني فضل بن سالم قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن ابي ذئب عن سلحفيه بن سالم وكان متهما.
امام یحیی بن معین امام الجرح و تعدیل ہیں، امام مسلم نے ان سے براہ راست روایت نہیں دی ہے، بالواسطہ لی. سن 33 میں ان کی وفات ہوئی ہے. قالنا حجاج، ہم سے بیان کیا حجاج نے کہ ابن ابی ذریب نے ہم سے حدیث بیان کی شرحبیل ابن سعد سے نقل کر کے جو متہم تھا. شرحبیل غیر منصرف ہے عجما اور عالمیت کی وجہ سے، کان متہم. یہ آدمی مغازی کا واقف کار تھا اور تنگ حال ہو گیا جب کسی کے یہاں تعاون کے لیے جاتا تو لوگ اس سے ڈرتے کہ اگر ہم نے تعاون نہ کیا تو یہ کہہ دے گا تیرے فلاں عزیز نے بدر میں شرکت نہیں کی یا احد میں شریک نہیں کیا. ساقانی کہاں ہے صوفی جی؟ کاغذ کہیں تو بتا اس کو بھائی.
التالقانی یقول سمعت ابن المبارک یقول لو خیرت بین ان ادخل الجنت و بین ان القى عبد الله بن محدد لاخترت ان القاه ثم ادخل الجنت فلما رايته كان بعضة احب الی منه.
محمد ابن عبداللہ ابن قحزاز کہتے ہیں، قحزاز فارسی کے کلمہ قحزاد کی تعریف ہے. قحزاد جو پہاڑ پر پیدا ہوا ہے. ابو اسحاق طالقانی کہتے ہیں میں نے ابن مبارک سے سنا، فرما رہے تھے اگر مجھ کو اختیار دیا جاتا کہ میں جنت میں داخل ہوں یا عبداللہ ابن محرر سے ملاقات کروں تو میں عبداللہ ابن محرر کی ملاقات کو پسند کرتا اور پھر جنت میں داخل ہوتا، لیکن جب میں نے اس کو دیکھا تو ایک میگنی بھی مجھ کو اس سے زیادہ محبوب تھی، اس لیے کہ اس کی سب روایات غیر معتبر. اور میگنی بہرحال کھاد کا کام دیتی ہے، یا جن لوگوں کے یہاں اس کو جلا کر کام لیتے ہیں وہ جلانے کا کام دیتی ہے. چلیے.
وبيل قال حدثني فضل بن سالم قال حدثنا وليد بن صالح قال قال عبيد الله بن عمرو قال زيد يعني ابن أنيس لا تأخذه عن أخي.
ان کے بھائی کا نام یہ ہے ابن ابی انیسا ہے جو کذاب و متروک ہے، آئندہ اثر میں تصریح حال ہے. محدثین کرام رحمت اللہ علیہ نے جرح و تعدیل کے باب میں اپنے عزیز و قریب کی کوئی پرواہ نہیں کی ہے، بلکہ حق بات کہی. زید ابن ابی انیسا اپنے بھائی یحیی ابن ابی انیسا کے متعلق فرماتے ہیں کان کذابا لا تاخذ عنہ، اپنے بھائی کے متعلق کہتے ہیں لا تاخذ عنہ. امام علی ابن مدینی سے جب ان کے والد کے متعلق پوچھا گیا، فرمایا سلو غیری، میرے غیر سے پوچھو. سائل نے اصرار کیا تو فرمایا کہ ضعیف. امام ابو داود رحمت اللہ علیہ نے سے ان کے بیٹے عبداللہ ابن ابی داود کے بارے میں سوال کیا گیا تو امام ابو داود نے تضعیف کی، لیکن علماء نے ابو داود کی پٹھانیت کو یہاں نہیں مانا. پتہ نہیں کس بات سے ان کو شک ہو گیا اور اپنے بیٹے پر جرح کر دی. لیکن کہنا یہ ہے کہ پٹھانیت کیسے کہہ دیا، ये सिजिस्तान के रहने वाले हैं, पठानों का इलाका था। पठान वठान तो क्या होंगे, बहरहाल बात उन्होंने भी कुछ साफ की, वो लोगों ने नहीं मानी, लेकिन बहरहाल जिसको उन्होंने हक समझा कह डाला, और यही मुहदसिन की दयानत और अमानत है। आजकल के मुस्तशरिकीन कहते हैं अहादीस मुहदसिन ने अपनी तरफ से गढ़ के मिला दिए हैं, भला बताओ, जो न बाप की परवाह करे न भाई की परवाह करे न बेटे की, वो लोग अहादीस में इजाफा कर सकते हैं। कल्ला सुम्मा कल्ला, इनको तो हुजूर सबसे अजीज थे, अल्लाह सबसे ज़्यादा महबूब थे, उन्हीं की बात को पेश करना था, और जो कोई उसमें खरा न साबित हो उसको लोग लेने को तैयार नहीं। चलो
وبه قال حدثني احمد بن ابراهيم الدورقي قال حدثني عبد السلام الرابسي قال حدثني عبد الله بن جعفر الرقي عن عبيد الله بن عبد قال كان يحيى بن انيس كذابا وبه قال حدثني احمد بن ابراهيم قال حدثني سليمان بن حرب عن حماد بن زيد قال ذكر فرقد عند ايوب فقال ان فرقد ليس صاحب حديث
فرقد ابن يعقوب الصباخي كتذكره ايوب سخت يعني كه هو تو فرمایا صاحب حدیث نہیں، ایوب نے بہت معتدل انداز اختیار کیا۔ فرقد سبخی بصرہ کے رہنے والے عابد زاہد تھے، وعظ نصیحت کرتے تھے، لیکن روایتیں ان کی ایسی ہی ہوتی تھیں غیر معتبر، تو اس لیے ایوب سخت یعنی سے جب پوچھا گیا تو فرمایا صاحب حدیث نہیں ہے، یعنی حدیث اس کا فن نہیں ہے، اس لیے اس کی سے حدیث نہیں لی جائے گی۔ چل
تو بہ قال حدثني عبد الرحمن بن بشير العبدي قال سمعت يحيى بن سعيد القطان فذكر عنده محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي فزعقه جدا فقيل ليحيى اضعف من يعقوب بن عطائي قال نعم ثم قال ما كنت ارى ان احدا يروي عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير
محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير ضعيف ومتروك راوي هجري
وبه قال حدثني بشر بن حكم قال سمعت يحيى بن سعيد القطان زعف حكيم بن جبير وعبد الاعلى وضعف يحيى بن موسى موسى بن دينار قال حديثه ريح وضعف موسى بن دينار وسعيد وعيسى بن ابي عيسى المدني وسمعت الحسن بن عيسى يقول
بشر بن حكم کہتے ہیں میں نے يحيى القطان سے سنا، انہوں نے ضعیف قرار دیا حکیم ابن جبیر اور عبدالعلیٰ کو، اور ضعیف قرار دیا یحیی بن موسیٰ بن دینار کو۔ اسی طرح مسلم کے نسخوں میں واقع ہوا، اور یہ کسی کاتب کی قدیم غلطی ہے۔ ثواب ہے وضعف یحیی موسیٰ بن دینار، اور ضعیف قرار دیا یحیی یعنی یحیی القطان نے موسیٰ بن دینار کو۔ تو یحیی اور موسیٰ کے بیچ میں بن کا لفظ غلط ہے، اور فرمایا اس کی حدیث ہوا جیسی بے وزن ہے، اور تضعیف کی موسیٰ بن دہقان عیسیٰ بن نبی عیسیٰ المدنی کی۔ چلو
وسمعت الحسن بن عیسیٰ یقول قال لی ابن المبارک اذا قدمت علی جدید فاکتب عمله کلہ الا
عمله کلہ کیا پڑھے ہیں
فاکتب علمه کلہ الا حدیث الا حدیث الا حدیث ثلاثت لا تکتب عنه حدیث عبید بن معتب
کیا پڑھے ہیں بغیر مطالعہ تو پڑھ رہا ہے چلیے
لا تكتب عنه حديث عبيدة بن معتب وسدي بن اسماعيل ومحمد بن سالم
فرماتے ہیں میں نے حسن ابن عیسیٰ سے سنا، فرماتے تھے کہ مجھ سے ابن مبارک نے فرمایا جب تم جریر کے ہاں رہی جانا تو ان کا سارا علم لکھ لینا، صرف تین راویوں کی حدیث نہ لینا، عبیدہ ابن معتب اور سری ابن اسماعیل اور محمد ابن سالم کی. چلیے.
قال مسلم واشباه ما ذكرنا من كلام اهل العلم في متهمين في متهمين رواد الحديث واخبارهم عن معايبهم
واخبارهم
عن معايبهم كثير يطول الكتاب بذكره على استقصائه. وفيما ذكرناه كفايه لمن تفهم واعقل مذهب القوم فيما قالوا من ذلك وبينوا.
بس امام مسلم فرماتے ہیں اور جو کلام ہم نے اہل علم کا متہم روات حدیث کے بارے میں ذکر کیا اور ان کے خبریں روات کے معائب کے بارے میں نقل کی, اس کے مثل بہت زیادہ ہے. طویل ہو جائے گی کتاب اس کے بالاستقصاء ذکر سے, اور جو کچھ ہم نے ذکر کر دیا اس میں کفایت ہے اس شخص کے لیے جو سمجھتا ہے قوم کے مذہب کو. اس سلسلے میں جو کچھ وہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ناقدین فن ضعیف روات کے بارے میں جو جارحانہ باتیں کہی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. بالاستقصاء ذکر کیا جائے تو کتاب طویل ہو جائے گی. ہم تو یہاں چند نمونہ دکھانا چاہتے ہیں. چلیے.
وانما الزموا انفسهم الكشف عن معايب رواد الحديث وناقل الاخبار وافتوا بذلك حين سئلوا الامام لما فيه من علم من عظيم الحزن. اذ الاخبار في امر الدين
انما الاخبار في امر الدين
الاخبار في امر الدين انما تاتي بتحليل او تحريم او امر او نهي او ترغيب او ترهيم.
جميل.
فإذا كان الراوي له معلم للصدق والأمانة ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته كان آثما بفعله ذلك غاشا لعوام المسلمين إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها ويستعمل بعضها ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لها مع أن الأخبار الصحة من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يصدر إلى نقل من ليس بثقة ولا مقنع ولا
بس بغیر مطالعہ مت پڑھو بھائی, تم کو تو کچھ بھی نہیں آتا. فرماتے ہیں محدثین نے اپنے اوپر لازم کر دیا روات حدیث اور ناقلین اخبار کے معائب کے کھول دینے کو, اور اس کا فتویٰ دیا جب ان سے سوال کیا گیا اس لیے کہ اس میں بڑا بھاری فائدہ ہے, اس لیے کہ احادیث دین کے باب میں آتی ہیں تحلیل تحریم امر نہی ترغیب ترہیب کے ساتھ. جب اس کا راوی صدق و امانت کا معدن نہ ہوگا اور پھر اس سے روایت کر لے وہ شخص جو اس کو پہچانتا ہے اور نہ بیان کرے اس چیز کو جو اس میں ہے اپنے غیر کے سامنے, یعنی اس کے عیب کو اس شخص کے سامنے جو اس کی معرفت سے ناواقف ہے, تو یہ شخص اپنی اس فعل کی وجہ سے گناہگار اور عوام مسلمین کے ساتھ خیانت کرنے والا ہوگا. اس لیے کہ کوئی اطمینان نہیں کہ بعض لوگ ان احادیث کو سن کر اس پر عمل کر لیں یا بعض پر عمل کر لیں, اور شاید وہ ساری یا اکثر جھوٹ و بے اصل ہوں. حالانکہ صحیح حدیثیں جو ثقات اور اہل قناعت کی روایت سے منقول ہیں اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ انسان کو مجبوری واقع ہو اس شخص کے نقل کی جو ثقہ اور موضع کفایت نہیں ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ انما علموا انفسهم الکشف سے ایک سوال کا جواب دیا. سوال یہ ہے کہ ناقدین کو روایت کے عیوب ظاہر کرنے کی ضرورت ہی کیا پیش آئی؟ کسی کی برائی کرنا کب صحیح ہے؟ امام مسلم نے اس کا جواب یہ دیا کہ دین کی حفاظت کے لیے یہ کیا ہے. احادیث میں تحلیل تحریم، نہیں ترغیب، امر نہیں ترغیب، ترہیب ہوتی ہیں. اب اگر راوی معتبر نہیں ہے اور اسے کوئی ایسا آدمی نقل کر دے جو روایت کے احوال سے واقف ہو اور ناواقف کے سامنے بیان نہ کرے، تو ہو سکتا ہے اس غیر معتبر روایت پر وہ عمل کر لے جو چیز شریعت نہیں اس کو شریعت سمجھ بیٹھے. لا یومنو سے ابن رجب کہتے ہیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ امام مسلم کے یہاں احتجاج بالضعیف فضائل تک میں جائز ہے. میں کہتا ہوں ضعیف کی دو قسمیں ہیں، ضعیف شدید الضعف جس کا راوی متروک یا منکر الحدیث یا متہم، اور حدیث غیر شدید الضعف اول سے احتجاج کسی کے ہاں بھی جائز نہیں، اور ثانی کے اندر تفصیل ہے. ضعف کو دیکھا جائے گا، اگر ہلکا ضعف ہے، ضبط میں کمی ہے، تو روایت حسن کے درجے کی ہے، اور اگر ضبط میں اتنی کمی ہے کہ اس پر اعتماد نہیں، تو پھر اس کے ساتھ دوسرا راوی اگر مل جائے گا تو قوت پیدا ہو جائے گی. یہاں امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے شدید الضعف حدیث کو مراد لیا ہے، اور اس کی دلیل ان کا پہلا کلام ہے، فَإِذَا كَانَ الرَّاوِي لَهَا لَيْسَ بِمَعْدِنِ لِلصِّدْقِ وَالْأَمَانَةِ. راوی معدن الصدق والامانہ نہیں، جب صدق کا معدن نہیں ہے تو یقیناً وہ متہم ہے، سمجھے. اور متہم راوی کی روایت شدید الضعف ہوتی ہے. غور نہ کرنے سے معنی پیدا ہو گئے، اور دور حاضر کے مشہور مؤلف علامہ البانی نے اسی پر اپنا مذہب رکھ دیا، اور وہ کہتے تھے ضعیف روایات پر عمل جائز نہیں ہے، اور انہوں نے تمام کتب سنت میں صحیح ضعیف کا درجہ قائم کر کے ایک بے اعتمادی کا بہت بڑا دروازہ کھول دیا. لیکن یاد رکھو، جرح و تعدیل کا حق اسی شخص کو ہے جو عارف ہو، اور ضرورت اس کی داعی ہو. بلا وجہ کسی پر جرح کرنا جائز نہیں. جارح میں عدد شرط ہے یا نہیں؟ بعض کہتے ہیں شرط ہے، بعض کہتے ہیں نہیں، یہی ثواب ہے. آیا سبب جرح کو بیان کرنا ضروری ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے. بعض تو کہتے ہیں کہ سبب جرح کو بیان کرنا ضروری ہے، بعض کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے. قاضی ابو بکر ابن الباقلانی رحمت اللہ علیہ کی رائے اگر عارف ہے تو سبب بیان کرنا ضروری نہیں، اور اگر عارف نہیں ہے تو بیان کرنا ضروری ہے. خطیب بغدادی، امام الحرمین، غزالی اور اکثر علماء نے کسی کو اختیار کیا ہے. چلو.
ولا احسب كثيرا ممن يعرج من الناس على ما وصفنا من هذه الاحاديث الضعافه والاسانيد المجهوله، وهي عدد برواياتها بعد معرفته بما فيها من التبهن والضعف، الا ان الذي يحمله على رواياتها والاعتداد بها اراده التكثير بذلك عند العوام، ولان يقال ما اكثر ما جمع كلام من الحديث والف من العدد، ومن ذهب في العلم هذا المذهب وسلك هذا الطريق فلا نصيب له فيه، وكان
بأي مسمى جاهل اولى من ان ينسب الى العلم. اور میں نہیں خیال کرتا ان بہت سے لوگوں کے متعلق جو مائل ہوتے ہیں اس طرح کی احادیث کے نقل کرنے پر، جس کو ہم نے احادیث ضعیفہ کے نقل کرنے پر جس کو ہم نے بیان کیا ہے، اور اسانید مجہولہ کے پیش کرنے پر، اور اعتبار کرتے ہیں اس کی روایت کا بعد اس کے کہ وہ ان کو معرفت حاصل ہے اس چیز کی جو اس میں موجود ہے، یعنی کمزوری اور ضعف، مگر یہ کہ جو چیز تم کو آمادہ کرتی ہے اس کے روایت کرنے اور اس کا اعتبار کرنے پر وہ تکثیر کا ارادہ ہے عوام کی نگاہ میں، اور یہ کہ کہا جائے فلاں شخص نے کتنی حدیثیں جمع کر لیں اور کتنا عدد اکٹھا کر لیا، اور جو شخص علم یہ مذہب اختیار کرے اور یہ راستہ چلے اس کا اس میں کوئی حصہ نہیں، اور وہ جاہل کہلانے کا زیادہ حقدار ہے اس سے کہ اس کو علم کی طرف منسوب کیا جائے. لا احسب کثیرا الا ان الذی، اے لا اعلم ما یحمله علی روایتها الا ان الذی یحمله علی روایتها ارادت التکثیر. جو لوگ احادیث ضعیفہ کی روایت کرنے پر اقدام کرتے ہیں ان کو اس پر حامل ارادت التکثیر ہے، لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا کہ یہ بڑے کثیر الروایات ہیں، ان کے بہت سے شیوخ ہیں. وَلِأَنْ يُقَالَ، یہ عقد ہے تکثیر پر، بے اظہار حرف الجر، ارادت التکثیر و ارادت ان یقال. اس سے معلوم ہوا کہ مہر شیوخ کی روایات پہ اکٹھا کر لینا خوبی نہیں، چھان پھٹک کر معتبر کی روایت لی جائے، غیر معتبر کی روایت نہ لی جائے.
وقد تكلم بعض من تحرير الحديث من اهل عصرنا في تصحيح الاسانيد وسقيمها، يقول لو ضربنا عن
بقول سبقا
وسقيمها بقول لو ضربنا في حكايته وذكر فساده صفحا لكان رأيا متينا ومذهبا صحيحا. إذ الإعراض عن القول المطرح أهل لإمادته وإكمال ذكر قائله وأجدوا أن لا يكون ذلك تنبيها للجهال عليه، غير أننا لما تفوقنا من شرور العواقب واغترار الجهلة بمحدثات الأمور وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين والأقوال الساقطة عند العلماء رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما يليق بها من رد من الرد أجدى على الأنام وأحمد للعاقبة إن شاء الله.
اور کلام کیا بعض مدعیان حدیث نے ہمارے زمانے میں احادیث کی تصحیح و تصحیف کے متعلق، ایسا کہ اگر ہم اعراض کر لیں اس کے نقل سے اور اس کے فساد کے ذکر سے تو یہ متین رائے اور صحیح مذہب ہوگا، اس لیے کہ ساقط قول سے اعراض کرنا اس کے مٹا دینے کے لیے زیادہ مناسب ہے اور اس کے قائل کے ذکر کے ساقط کر دینے کے لیے، اور یہ زیادہ لائق ہے اس لیے کہ کہیں اس کا ذکر کرنا جاہلوں کے لیے تنبیہ نہ بن جائے اس پر، لیکن ہم کو خطرہ ہوا انجام کے شرور اور جاہلوں کے دھوکہ کھا جانے کا محدثات امور سے، اور جلدی کر لینے کا مخطئین کے خطا کے اعتقاد کی طرف، اور اقوال ساقطہ عند العلماء کے صحیح مان لینے کی طرف، تو ہم نے مناسب سمجھا کھول دینے کو، اس کے قول کے فساد اور اس کی بات کے رد کرنے کو بقدر مناسب جتنا رد مناسب ہے مخلوق کے لیے نافع اور انجام کے لیے کے اعتبار سے محمود ہے. تکلم خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے بعض معاصرین نے حدیث کی تصحیح و تضعیف میں ایسی بات کہی کہ اس کو ذکر نہ کرنا ہی مناسب ہے تاکہ قائل کے ساتھ اس کا قول مٹ جائے، لیکن خطرہ یہ ہے کہ کوئی جاہل آدمی قول سن کے اس کو صحیح اعتقاد نہ کر لے، اس لیے ہم نے بقدر ضرورت تردید کو مناسب سمجھا ہے. تکلم بعض منتحل الحدیث، منتحل انتحال سے اس میں فاعل ہے، وہ شخص جو شخص کسی چیز کا حقدار نہ ہو اپنی طرح منسوب کر لے. من اہل عصرنا، ہمارے معاصرین میں سے، اس سے کون مراد ہے؟ اس میں علماء کے چار اقوال ہیں. نمبر ایک، حافظ ابن کثیر سراج الدین بلقینی برہان بقائی کہتے ہیں کہ اس کا مصداق علی ابن مدینی. نمبر دو، محمد ابن اسماعیل الامیر دور قریب کے مشہور محدث عبد الرحمن معلمی وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ اس سے بخاری مراد ہیں. مولانا شبیر احمد عثمانی اور مولانا حبیب الرحمن مئو کے مشہور عالم نے اسی کو اختیار کیا. حافظ شمس الدین ذہبی حافظ ابن رجب حنبلی کی رائے ہے دونوں مراد، لیکن ان دونوں میں اشکال، علی ابن مدینی کے مراد لینے میں تو اشکال یہ ہے کہ علی ابن مدینی کی وفات 234 میں ہے، اور اس وقت تک مصنف نے اپنی کتاب کی تالیف شروع نہیں کی تھی، انہوں نے تو کتاب 233 میں شروع کی ہے اور 250 میں مکمل کی ہے 15 سال میں، اور کہہ رہے ہیں ہمارے بعض معاصرین نے یہ بات کہی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے علی مراد نہیں، وہ مسلم کے معاصر نہیں، وہ تو ان کے شیوخ اور شیوخ کے طبقے، شیوخ اور شیوخ شیوخ کے طبقے کے آدمی، الا ہے کہ کوئی تاویل کرے اور کہے معنی بعد من ادرکنا عصرہ، اور بخاری کے مراد لینے میں دو وجہ سے اشکال، اول تو یہ کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ملاقات کو اپنی صحیح میں ملحوظ رکھا اور اس کے ثبوت کا التزام کیا، لیکن حدیث کی صحت کے لیے اس کو ضرور نہیں سمجھا، اور دوسری اس لیے کہ بخاری تو امام مسلم کے بڑے معظم استاد ہیں، تو ان کے بارے میں اس قدر سخت بات کیسے کہیں گے، الا کہ کوئی کہنے لگے کہ جب کتاب شروع کی ہے لکھنا تو ابتدائی زمانہ تھا 233 کے بعد 234 کا، اور بخاری کا سے ان کی جو ایسی ملاقات ہوئی جس میں وہ ان کے امامت کے معترف ہوئے ہیں وہ بعد کی ہے، جب انہیں شاپور تشریف لے گئے ہیں 250 ہجری میں، بعض اکابر کی رائے یہ ہے کہ یہ کوئی غیر مشہور عالم ہے، ہمارے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے یہ قول نقل کیا گیا ہے، واللہ تعالی عالم، وسقیم اسی طرح یہاں پر ہے، معتبر نسخوں میں ہے تسقیم، تسقیم تضعیف، بے قولین یقول و کاتب کی غلطی سے لکھا گیا، لو ضربنا عن حکایتہ ضرب عنہ اعرضہ، قرآن میں ہے فنضرب عنکم ذکر الصفحہ، اور عام لغت میں اضربنا استعمال کرتے ہیں، صفحاً ضربنا کا مفعول بھی بنایا جا سکتا اور مفعول مطلق بھی، مفعول مطلق بھی، مفعول مطلق من غیر لفظ، القول المطرح ساقط، احرا لائق، اخمال اسقاط، اجدر الیق، اللہ یکون اہل اللہ یکون، و اسراعہم الی اعتقاد خطئ المقطعین کے معنی ہے مخطئین کی خطا کو صحیح سمجھ لیں, جو چیز خطا ہے اس کا اعتقاد کر لیں, یعنی اس کو صحیح مان لیں.